بسم الله الرحمن الرحيم. فهي عبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أي الإسلام أفضل؟ یہ عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب اس عنوان پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایون کا جو لفظ ہے وہ متعدد پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں پر تو الاسلام متعدد نہیں ہے بلکہ ایک ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں زویون محذوف مانو، زال واو یا زویون. اب کیا کہیں گے؟ ایو زوی الاسلامی افضل، ایو زوی الاسلامی افضل. دوسری تقدیری عبارت یوں نکلتی ہے، ای امور الاسلام افضل. دوسری تقدیری عبارت، تیسری تقدیری عبارت نکلے گی، ای احوال الاسلام افضل. چوتھی تقدیری عبارت، ای اعمال الاسلام افضل. اسلام کے اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اسلام کے احوال میں بہترین حالت کون سی ہے؟ اسلام کے کاموں میں بہترین کام کون سا ہے؟ اسلام کی خصلتوں میں بہترین خصلت کون سی ہے؟ ایو خصال الافضل، اسلام کی خصلتوں میں بہترین خصلت کون سی ہے؟ یہ بات طے ہے کہ اسلام تو ایک ہے، البتہ اسلام کی خصلتیں مختلف ہیں، اسلام کے اعمال مختلف ہیں، اسلام کے احوال مختلف ہیں، اسلام کے امور مختلف ہیں، باقی اسلام ایک ہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے سوال کو ترجمۃ الباب کا عنوان دے دیا، یعنی جو چیز حدیث شریف میں ہے بطور سوال کے اسی کو بعینہی امام ترجمۃ الباب میں لے آئے ہیں. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں میں سے ہے کہ کبھی قرآن کی آیت کو ترجمۃ الباب بنائیں گے, کبھی حدیث شریف کے جملے کو ترجمۃ الباب بنائیں گے, کبھی صحابہ کے سوال کو ترجمۃ الباب بنائیں گے. یہاں سائلین کا جو سوال تھا روایت میں اسی کو لے کر کے ترجمۃ الباب بنایا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں میں سے ہے. تو باب اس بنیاد پر قائم کیا کہ اسلام کی خصلتوں میں, عادتوں میں, اعمال میں, احوال میں, امور کے اندر سب سے افضل کون سی ہے. جی اس حدیث کی سند پر غور کرو, تمام راوی کوفی ہے, یہاں تک کہ صحابی رسول جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث شریف کے راوی ہے, انہوں نے ایک بڑا وقت کوفہ کے اندر گزارا. اس میں پہلے ہیں سعید ابن یحییٰ, یہ قبیلے بنو امیہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو قریش کی ایک شاخ ہے, اسی لیے ان کے لفظ کے ساتھ آیا الاموی القرشی, تو بنو امیہ میں سے بھی ہے اور بنو امیہ قریش کی ایک شاخ ہے اوپر جا کر گیا. دوسرا اس سند کے اندر کمال یہ ہے کہ دادا بیٹا پوتا تین نسل سے راوی ہے اس روایت کی سند میں. دادا جان بھی ہے سند میں, بیٹے صاحب بھی ہے, پوتے صاحب بھی ہے, تین نسل ہے اس سند کے اندر ایک ہی گھرانے کی. اس لیے کہ ابو بردا, یہ ابو بردا جو ہے بصرہ کے مشہور قاضی ہے, ان کا نام بورید تھا, بورید نام بصرہ کے مشہور قاضی, ان کے ابا جان ہوتے ہیں ابو بردا جن کا نام جو ہے عامر ہے, اور وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے تو امام بخاری کے استاد ہے سعید ابن یحییٰ ابن سعید الاموی القرشی, وہ حدیث نقل کرتے ہیں اپنے ابا جان سے یعنی حضرت یحییٰ ابن سعید الاموی سے, ان کو روایت بیان کی ابو بردا نے جن کا نام بورید ہے. برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ، وہ ابو بردہ سے نقل کرتے ہیں. اس ابی بردہ کا نام عامر ہے. یہ دونوں میں فرق ملحوظ ہے کہ پہلے ابی بردہ کا نام برید ہے اور دوسرے ابی بردہ کا نام عامر ہے. اور وہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ یعنی عبداللہ ابن قیس ابن سلیم الاشعری سے نقل کرتے ہیں. یہ فیملی کی سند ہو گئی، ایک ہی گھرانے کی سند ہو گئی. قال قالوا یا رسول اللہ، اب قالوا کے فائل کون ہیں؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ قالوا کے فائل ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت، یہ قالوا کے فائل ہے. نمبر دو، بعض طرق میں قالوا کے بجائے قل نہ آیا ہے. نمبر تین، مسلم شریف کے اندر قالوا کے بجائے قل تو آیا ہے، تو اس صورت کے اندر خود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فائل ہو جائیں گے. قال قالوا قلنا قلت، تینوں طریقے کے الفاظ الگ الگ طریق میں آئے ہیں. یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایو الاسلام افضل، اسلام کی عادتوں میں خصلتوں میں بہترین خصلت کون سی ہے؟ اسلام کے اعمال میں بہترین عمل کون سا ہے؟ اسلام کے امور میں بہترین امر کون سا ہے؟ اسلام کی خصلتوں میں بہترین خصلت کون سی ہے؟ یہ سوال کیا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانه ویده. اب دھیان سے ترجمہ سمجھو، من سلم المسلمون من لسانه ویده. جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے، جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اس کی خصلت اور اس کا اسلام زیادہ بہتر ہے. جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اس کی خصلت اور اس کا اسلام بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے. یہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مبارک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرمایا کہ دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے بچے رہو. یہ جو جواب ہے یہ معاشرے کے اعتبار سے، کہ معاشرتی سماجی زندگی میں انسان کی افضل ترین خصلت اور عادت یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے انسان اس کی زبان اور اس کے عمل سے سلامت اور محفوظ رہے. تو یہ معاشرۂ اسلامیہ، اسلامی سماج کے اعتبار سے بہترین خصلت کہی جائے گی. اور بڑی بات یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے سلامت رکھو گے تو خود تمہاری بھی حفاظت ہوگی. آپ کی حفاظت اس میں ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے سلامت رکھو تو آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ جو نسخہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اس میں جہاں دوسروں کی سلامتی ہے, دوسروں کی حفاظت ہے, وہاں اپنی خود کی بھی حفاظت اور سلامتی ہے. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ سائل نے سوال کیا اسلام کے بارے میں, ایو الاسلام افضل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا, من سلم المسلمون من لسانه ویدی. گویا سوال تھا صفت کے متعلق اور جواب ملا موصوف کے متعلق, دونوں میں جوڑ نہیں ہو رہا. سائل نے سوال کیا کہ اسلام کی صفت میں, خوبی میں افضل صفت کون سی ہے؟ سائل کا صرف سوال ہے صفت کے متعلق اور جواب عنایت کیا گیا من سلم یعنی موصوف کے متعلق, یہ جواب دیا گیا. تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال اور جواب میں بظاہر مطابقت نہیں ہے. تو اس کا جواب سمجھو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو سوال کا جواب بھی دیا اور ساتھ میں مزید بات بھی بتلا دی. گویا سائل نے صفت کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کا جواب تو دیا, ساتھ ساتھ کے اندر موصوف کا جواب بھی زائد دے دیا. اور یہ نبوی احسان ہے کہ سوال سے زائد بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عنایت فرما دی, اس لیے کہ اسلام کی صفت بہترین ایزا رسانی سے بچانا, جب آدمی اس پر عمل کرے گا تو وہ مسلمان بھی بہترین بن جائے گا, اور مسلمان جب اس بہترین صفت کو اپنائے گا تو وہ خود بھی بہتر ہوگا, اس کا اسلام بھی بہتر ہو جائے گا. دونوں طرف سے بات ہوئی کہ اسلام کی بہترین خصلت دوسروں کو ایزا رسانی سے بچانا, جب یہ تم اپناؤ گے تو اسلام بھی بہتر مسلمان بھی بہتر ہو جائے گا, اور کوئی مسلمان اس صفت کو اپنائے گا تو اس کی ذات بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کا اسلام بھی اچھا ہو جائے گا, دونوں چیزوں میں خوبی آ جائے گی. سائل نے گرچہ صفت کے بارے میں سوال کیا لیکن یہ نبوی احسان ہے کہ صفت اور موصوف دونوں کی افضلیت آپ نے بیان فرمائی, گویا کہ سوال کے جواب سے زائد بات ارشاد فرمائی. اور ایسا قرآن کے اندر بھی ہوا ہے کہ سائل کے سوال سے زیادہ بات باری تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی گئی. یسألونک ماذا ینفقون, یہ صحابہ آپ کو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرو. اب کیا خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہوا تو یہ تھا نا کہ بھائی صدقہ کرو, حلال مال خرچ کرو، جواب ہو جاتا. لیکن باری تعالیٰ نے جواب کو مزید عنایت فرمایا، قل ما انفقتم من خیر، بس یہاں جواب پورا ہو گیا کہ جو مال تم خرچ کرو اللہ کے نام پر. سوال کیا تھا کہ بھائی کیا خرچ کرو، جو مال بھی تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، لیکن ساتھ میں خرچ کرنے کے مقام بھی بتلا دیے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہ خرچ کرنے کی جگہ بھی زائد بتلا دی گئی. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جتنا سوال کیا گیا اس سے زائد جواب عنایت فرمایا. اس طرح یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال گرچہ صفت کے متعلق تھا لیکن موصوف کے متعلق بھی باتیں آپ نے ارشاد فرما دی. دوسری ایک بات سمجھو، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ظاہر میں ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ سوال اسلام کے بارے میں ہے لیکن حقیقت کے اندر سوال مسلمانوں کے بارے میں ہے. ظاہر میں لگ رہا ہے ایو الاسلام افضل، لیکن حقیقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوال اسلام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اعمال اسلام کے بارے میں ہے. تو ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ سوال سائل کا اسلام کے بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوال اسلام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اسلام کے اعمال کے بارے میں ہے. دلیل جواب نبوی، یہ دلیل ہے کہ سائل نے جو سوال کیا تو سوال کا منشا آقا نے اپنی فراست عالیہ سے سمجھ لیا. یہ سائل بظاہر تو پوچھ رہا ہے ایو الاسلام افضل، لیکن اس کے سوال کا منشا یہ ہے کہ وہ مسلمانی صفات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے. ظاہر میں سوال لگ رہا ہے اسلام کے متعلق، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کی طرف سے عنایت کی ہوئی فہم کی برکت سے سمجھ لیا کہ یہ سائل اسلام کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے بلکہ اسلام پر چلنے والے مسلمان کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اس لیے آقا نے جواب دیا من سلیم المسلم. تو آقا کا جواب یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سائل کا سوال اسلام کے بارے میں نہیں تھا بلکہ اس کا سوال اعمال اسلام کے بارے میں تھا، امور اسلام کے بارے میں تھا. اسی لیے ایک بات سمجھو، مسلم شریف کی روایت کے اندر جو لفظ آ رہا ہے وہ لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ خود سائل کے سوال کا منشا بھی موصوف کے متعلق ہے، صفت کے متعلق نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت میں لفظ یوں آیا ایو المسلمین افضل، صراحتاً موجود ہے مسلم شریف میں ایو المسلمین افضل. اس سے پتہ لگ گیا کہ بھائی سائل خود موصوف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، ان کا سوال کرنے کا منشا جو ہے اسلام کے بارے میں نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے بارے میں تھا. ایک چوتھی توجیہ بھی ذہن میں رکھو، جا جواب جو دیا گیا ہے وہ بطور مبالغہ دیا گیا ہے، بطور مبالغہ ایذا رسانی کو چھوڑنا، یہ اسلام کے اندر یہ بڑا عظیم درجہ رکھتا ہے کہ دوسروں کو ستانا چھوڑ دو، اس کی اسلام کے اندر بڑی عظمت اور اہمیت ہے. اور یہ ترک ایذا رسانی گویا کہ عین اسلام ہے، تو جواب گویا کہ بطور مبالغہ دیا گیا کہ اسلام میں ترک ایذا رسانی کی بڑی عظمت بڑی اہمیت ہے. ایسی عظمت اور اہمیت ہے کہ ترک ایذا رسانی کو عین اسلام قرار دیا گیا، اس لیے لسان اقدس سے یہ جواب جاری ہوا کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده. ایک اور اشکال دیکھیے، یہاں سائل کا سوال ہے ایو الاسلام، جواب دیا گیا من سلم المسلمون. دوسری حدیثوں میں اسی سوال کا جواب دوسرا بھی آیا ہے، دوسری حدیثوں میں اسی سوال کا جواب دوسرا بھی آیا ہے. یہاں فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہیں کوئی دوسرا، کہیں کوئی تیسرا، کہیں کوئی چوتھا، سوال یہی رہتا ہے، جواب بدل جاتا ہے. ایسا کیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک بھی اشکال ہے کہ سوال یہی رہتا ہے، جواب بدل جاتا ہے الگ الگ روایتوں میں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی توجہ سمجھو، سائل کی کیفیت کے اعتبار سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرماتے ہیں، اس لیے سوال کا جواب بدل جاتا ہے. یعنی آپ سائل کی کیفیت پر دھیان دیتے ہیں کہ بھائی جو سائل ہے اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ کمال حکمت اور کمال دانائی کی بات ہے کہ سائل کی کیفیت کو ملحوظ رکھ کر کے اس کو جواب دیا جائے، اس لیے جواب بدل جاتا ہے. نمبر دو، خاص اوقات میں خاص عبادت کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اس خاص وقت کے اعتبار سے خاص جواب دیے جاتے ہیں. خصوصی اوقات میں خصوصی عبادت کی فضیلت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے جواب بدل جاتا ہے. مثلا رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہو، اب کوئی پوچھے کہ بھائی اس وقت کون سا عمل افضل ہے، تو جواب دیا جائے گا بھائی روزے رکھو، تراویح پڑھو. ذی الحج کا چاند دیکھ کر کے ایک آدمی سوال کرتا ہے کون سا عمل افضل ہے، تو کہیں گے کہ بھائی ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھو اور عید کے اوپر قربانی کرو، استطاعت ہے تو حج کے اندر جاؤ. تو وقت زمانہ کون سا چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے کون سی عبادت کی اس وقت زیادہ اہمیت ہے، اس کے اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے، اس لیے جواب بدل جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے. تیسری کو جی سمجھو، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ملحوظ رکھ کر کے جواب دیا جاتا ہے. یعنی اگر سوال میں ایسا ہے کہ بہترین چیز کون سی یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے، تو اللہ کے حقوق کے اعتبار سے جو چیز بہتر ہوگی وہ جواب دیا جائے گا. اور اگر سوال کے اندر منشا ہے حقوق العباد، تو حقوق العباد کے اعتبار سے جو افضل ہے وہ جواب دیا جائے گا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کو ملحوظ رکھ کر کے جواب دیا جاتا ہے، اس لیے بھی جواب بدل جاتا ہے. ایک پانچویں چیز سمجھو، حاضرین مجلس کے حال کا لحاظ رکھ کے جواب دیا جاتا ہے، سائل کی حالت نہیں. جس مجلس میں سائل نے سوال کیا اس مجلس کے حاضرین کے حالات کے اعتبار سے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اس لیے جواب بدل جاتا ہے. مثلاً یہ ہے کہ بھائی عوام ہے تو وہاں سوال کے جواب کا انداز الگ ہوگا، طلب عزیز ہے تو وہاں سوال کے جواب کا انداز الگ ہوگا. تو حاضرین مجلس الگ الگ ہو، ان کی کیفیت اور حالت الگ ہو، اس اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے، اس لیے سوال کا جواب بدل جاتا ہے. ایک اور پانچویں یا چھٹی توجہ سمجھو، سوال بظاہر ایک جیسا لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بعینہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے جس کی طرف ہمارا ظاہراً دھیان نہیں جاتا. یعنی یہ اشکال تو کب پیدا ہوگا، جب سوال ایک ہے اور جواب مختلف ہے. لیکن سوال بعض مرتبہ بعینہ ایک نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر فرق ہوتا ہے لیکن ہمیں ظاہر میں وہ فرق نظر نہیں آتا. تو سوال بعینہ ایک نہیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے، اس لحاظ سے جواب کے اندر بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ سب توجیحات کی جاتی ہے کہ ایک سوال کے متعدد جواب کیوں آتے ہیں. یہ چونکہ کئی جگہوں پر آنے والی چیز ہے، اس لیے اس توجیہ کو ذہن نشین رکھا جائے تاکہ ہر جگہ یہ جواب کام آتے رہے. خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان سچا پکا کامل وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اس کی خصلت اور اس کا اسلام زیادہ اولا اور بہتر ہے. لہذا اپنے آپ کو بہترین مسلمان بناؤ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو ایذا مت پہنچاؤ. جی رب تو پہلے سب بابوں کا بتلا دیا ہے، چار پانچ بابوں کا، نیا باب لائے. اطعام الطعام من الاسلام. اب دیکھیے ان تمام ابواب میں ہر جگہ کہنا نہیں پڑے، آپ کو خود سمجھ لینا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب اور حدیث شریف کے ذریعے سے ایمان اسلام کو مرکب ثابت کرتے ہیں، اور مرکب ثابت کریں گے تو یزید و ینقص خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرکب نہیں ہے. دوسری بات مرجیہ کی تردید کریں گے جو اعمال کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کی تردید کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی زبان سے اور عمل سے دوسروں کو سلامت رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کھانا کھلانا بھی بہت ضروری ہے، دوسری اسلامی خصلت حیا وغیرہ اپنانا بھی بہت ضروری ہے، تو مرجیہ جو اعمال کو اہمیت نہیں دیتے ان کا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کرتے چلے جائیں گے۔ اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کے کاموں میں سے اہم ترین کام ہے۔ اب متعدد امور ثابت ہو گئے اس لیے مرکب ہو گیا، مرکب ہو گیا تو یزید و انفس ہو گیا، اس طرح امام علی مقام استدلال کرتے ہیں۔ بعض نسخوں میں یوں آیا ہے اطعام الطعام من الایمانی، اور امام بخاری کے یہاں ایمان اور اسلام دونوں مترادف لفظ ہے، اسی لیے اطعام الطعام من الایمان ہو یا اطعام الطعام من الاسلام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں بات ایک ہی رہتی ہے، یہ ذہن کے اندر رہے۔ تو اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ اب یہاں دو باتوں پر غور کرو، کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی لیکن کھانے کی تعین نہیں ہے کہ کون سا کھانا کھلایا جائے، کہ بھائی رجب میں کھچڑا کھلایا جائے، ربیع الاول کے مہینے کے اندر کھیر پوری کھلائی جائے، کون سا کھانا کھلایا جائے اس کی حدیث شریف میں کوئی تعین نہیں ہے، مطلب حدیث شریف میں مطلقاً کھانا کھلانے کی فضیلت ہے۔ تو اگر آپ کی استطاعت ہے کہ ہمارے طلبا کی کڑی کچھڑی کی دعوت کرے تو اس کی کر دو، آپ کی استطاعت ہے کہ آپ مسلم بکرے کھلا تو مسلم بکرے کھلا دے، کوئی کھانا متعین نہیں۔ دوسری بات، کس کو کھلانا یہ بھی متعین نہیں کیا گیا، جو بھی کھانے کے قابل ہے ان کو کھانا کھلا، اس لیے کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہے اس کو کھلانا ناممکن ہے۔ تو دونوں چیزیں شریعت نے مطلق رکھی ہیں، کون سا کھانا یہ بھی مطلق، کس کو کھلانا یہ بھی مطلق۔ البتہ ہمارے دین کے اندر کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر تو عید ہو گئی، مدینہ کے مرد عورت جوان بڑے بوڑھے بچے سب حضور کو دیکھنے کے لیے نکلے، زیارت ملاقات کے لیے نکلے، بچیاں رجزیہ اشعار گا رہی تھی، طلال بدر علینا، اور اہل مدینہ کو جب پتہ چلا کہ آخری نبی آ رہے ہیں تو روزانہ صبح میں استقبال کے لیے سنیت الوداع آ جاتے تھے، سنیت الوداع آ جاتے تھے، پھر انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں، کئی روز ایسا سلسلہ رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ جب تشریف لے گئے تو یہود بھی بہت بڑی تعداد میں زیارت انور کے لیے آئے، سب سے بڑے یہودی عالم مدینہ کے عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بڑے ربی تھے اس زمانے میں، وہ اپنی کھجور کی باڑی میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور کسی نے ان کو کہا عبداللہ ابن سلام تم یہ کھجور کے درخت پہ کیا کر رہے ہو، آخری نبی مدینہ میں آ چکے، تو انہوں نے اتنی خوشی ہوئی کہ نیچے اترنے میں دیر لگتی ہے، تو انہوں نے نیچے اترنے کا وقت ضائع نہیں کیا اور درخت کے اوپر سے ہی چھلانگ لگائی اور دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس کے لیے پہنچے۔ تو وہاں کھجور کے باغ میں ان کی پھوپھی جان گئی، تو پھوپھی کہنے لگی کہ ارے عبداللہ تم تو آج ایسے خوشی کے مارے دوڑ رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر سے اٹھ کے آ گئے، چونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے اپنی پھوپھی جان کو کہا یہ جو نبی آج مدینہ میں تشریف لائے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی جماعت کے نبی ہیں، اس لیے میں خوشی سے ان کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ اب گئے تو بھیڑ لگی ہوئی تھی وہاں، عبداللہ ابن سلام ذہین آدمی تھے، بھیڑ میں گھسے نہیں، عالم تھے بڑے یہودی، دور سے کھڑے کھڑے زیارت کر رہے ہیں۔ تو وہاں بخاری میں آئے گا ثانی میں، تین چار جگہ پر ہے بخاری شریف میں یہ واقعہ، کتاب التفسیر میں بھی ہے اور جگہوں پر بھی ہے۔ کہا وہ دیکھتے رہے حضور کو، کہا دیکھتے دیکھتے میرا دل مجھے یہ کہنے لگا اَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، کہ حضور کی زیارت پر اول میرے دل نے شہادت دی۔ پھر دور سے حضور کا وہ کلام سننے لگے، تو اول کلام جو مدینہ کی سرزمین پر عبداللہ ابن سلام نے سنا، اس میں کیا سنا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ کافیۃ المین کے اوپر کیسا بلی کلام نبوت ہے، تو اس اول کلام کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، بہت اہم الطعام۔ تو اس نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ کیا کھلانے کا، کس کو کھلانے کا، کیا کھلانے کا، کس کو کھلانے کا، کوئی بات حضور نے بیان نہیں کروانی، مطلق کھانا کھلاؤ، جو مل گیا اس کو کھلاؤ۔ اس کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی، اسی لیے اس کے اوپر خوب عمل کرنا چاہیے کہ بھائی گھر سے ڈبے میں پوری لائے ہیں تو ساتھیوں کو بھی شریک کرنا چاہیے، اسی طریقے سے خود صاحب حیثیت ہے تو باہر لاری پر سموسے کھچڑے کھا رہے ہیں تو ساتھیوں کو بھی شریک کر لینا چاہیے، عام پر عمل کرنا چاہیے۔ جی عجیب بات یہ ہے کہ اس سند میں امام بخاری تمام مصری راوی لائے ہیں، ایسی ایسی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، سارے مصری روایت ہیں اس سند کے اندر، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری دور میں مستقلاً مصر میں مقیم ہو گئے تھے، چونکہ آپ کے والد گرامی وہ خود فاتح مصر ہیں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہے. تو راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص بھی زندگی کا بڑا زمانہ ان کا بلکہ مستقل مقیم ہو گئے آخری زندگی میں مصر جا کر کے. اور امام لیث ابن سعد کے بارے میں تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ تو مصر میں ان کا مزار بھی ہے, مزار کے متصل مسجد بھی ہے, مسجد امام لیث بن سعد. تو یہ سب مصری روایت سے امام بخاری روایت لائے. ان عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان رجلا سأل, ابھی رجل کون ہے جو سائل ہے روایت میں, کہ ایک شخص نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کون ہے سائل؟ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سائل ہے. دوسرا قول ہے کہ حانی ابن مرثد وہ سائل ہے. تو یا تو حانی ابن مرثد نے سوال کیا یا ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. ای الاسلام خیر, بہترین اسلام کون سا ہے؟ دیکھیے آ گیا ہی ای الاسلام, سوال دوبارہ ریپیٹ ہو گیا, جواب پورا الگ ہے پچھلی روایت کے مطابق. کہ پچھلی روایت میں جواب کچھ تھا, یہاں کچھ اور جواب ہے. ای الاسلام خیر, تو آقا نے کیا فرمایا؟ قال تطعم الطعام, کہ تم کھانا کھلاؤ. اسلام کے اندر کھانا کھلانا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. شرح فرماتے ہیں کہ دراصل یہ ہجرت کا دور تھا. جب یہ سائل سوال کر رہے ہیں تو صحابہ بکثرت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں. اب جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں ان میں اکثر کا کوئی رشتہ دار مدینہ میں نہیں ہے, جان پہچان نہیں ہے, تو کہاں کھانا کھاؤ؟ ہجرت کر کے آئے, کہاں قیام کرے؟ یہ سب بڑے مسائل تھے. تو چونکہ وہ دور ہجرت کا تھا, مہاجرین کے لیے طعام کے مسائل تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی اہمیت کے پیش نظر یوں ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا بہترین اسلامی عمل ہے. کھانا کھلانا یہ اس وقت پر بہترین اسلامی عمل ہے. اور دیکھیے بعض مرتبہ حالات ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہو جاتا ہے. کہیں سیلاب آ گیا, نعوذ باللہ, کہیں زلزلہ آ گیا, مکان ٹوٹ پھوٹ گئے, گیس لائن ختم ہو گئی, بجلی منقطع ہو گئی, افراتفری کا ماحول ہے, لوگ بھوکے پیاسے ہیں, کئی کئی وقت کے فاقے ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں دوسری جگہوں سے لوگ کھانے کے پیکٹ لے کر کے پہنچتے ہیں. انسان کو اس وقت قدر ہوتی ہے کہ کھانا کتنی عظیم دولت ہے, کتنی عظیم نعمت ہے. کچھ عرصے پہلے سورت میں اچانک پانی آ گیا تھا، لوگ پانی میں پھنس گئے تھے 7-8 سال پہلے، تو کروڑوں روپے کے مالک ایک بوتل پانی کے محتاج ہو گئے تھے۔ چاروں طرف سے سیلاب میں پھنسے ہوئے، 3 دن 4 دن ہو گئے پانی اترنے کا نام نہیں لگا، پانی میں ہے اور پانی کے محتاج ہے، اس لیے کہ سیلابی پانی تو پی نہیں سکتے، ہر طرح کا کچرا گندگی کے ساتھ آتا ہے۔ کچھ مسلمان نوجوان چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں پہنچے تو وہ پانی کی ایک بوتل کے لیے اپنی ساری دولت دینے تیار تھے جو سیلاب میں پھنسے ہوئے، روٹی میسر نہیں۔ تب اندازہ ہوتا ہے کہ تطعم الطعام کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس وقت مسائل کے مہاجرین تھے، اس لیے آقا نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر ترغیب دی کہ اس وقت بہترین عمل یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ دوسری بات سمجھو، حقیقی غریب مراد ہے تو جو واقعتاً غریب ہے ان کو کھانا کھلاؤ تو تمہیں بڑا ثواب ملے گا۔ دیکھیے بعض لوگ غربا کو کھانا کھلانے کی نعمت سے محروم ہے، وہ امیروں ہی کی دعوت کرتے ہیں، دعوتیں، پارٹیاں، تقریبات، شادیاں، اس میں امیروں ہی کو دعوت دی جاتی ہے، جن کے یہاں ایسے بھی کھانے کی کوئی کمی نہیں، فراوانی، انہیں کو دعوت دینا۔ حقیقی غریب جو بیچارے کھانے کے محتاج ہیں ان کو کھلا کر کے آدمی اجر اور ثواب حاصل کرے، تو حقیقی غربا جو کھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو تمہیں بہت زیادہ اجر اور ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات سمجھو، اس زمانے کے اندر مہمان کے لیے کوئی ریسٹورنٹ، ہوٹل، موٹل کا نظام نہیں تھا۔ کوئی آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر گیا تو کہاں کھانا کھائے، آج کی طرح ریسٹورنٹ نہیں تھے، لاری بھی نہیں تھی، ہائی وے پر ڈھابے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اب کھاوے تو کہاں کھاوے۔ تو مہمان آیا دوسرے شہر سے تو اب ان کو کھلانا بڑی اہم چیز ہے، تو اس چیز کو ملحوظ رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، یعنی آنے والے پردیشی مہمانوں کو کھانا کھلانا اور ان کا ثواب حاصل کرنا۔ چوتھی بات سمجھو، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر کے افراد، ان کے کھانے کا نظم کرنا گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے، شوہر ہے بیوی کے کھانے کی نظام کرے، باپ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھانے کا نظام کرے، بوڑھے، ضعیف، ضرورت مند ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ تو اپنے اہل و عیال کو بھی کھلانے کے اوپر اللہ صدقے کا ثواب دیں گے، اچھی نیت سے کھلاؤ اہل و عیال کو تو اس کے اوپر بھی صدقے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے۔ ہے کچھ لوگ دنیا کے اندر کہ جو دوسری مشغولیات میں لگے رہتے ہیں اور گھر والے بیچارے کھانے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں، اور یہ جناب دوسرے کاموں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ گھر والوں کو دو وقت کی روٹی کی بھی فکر نہیں کرتا. ارے بھائی تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تیرے گھر والے ہیں، تو تعم الطعام، کھانا کھلاؤ ان کو، تو اس کے اوپر اللہ کے یہاں تجھے اجر اور ثواب ملے گا. پانچویں بات یہ ذہن رکھو کہ اس کے اندر مراتب ہے، کہ جس قدر زیادہ ضرورت مند اس کو کھلانے سے زیادہ ثواب ملے گا. جس قدر ضرورت مند ہوگا، مثلا یہ کہ کوئی عورت بیچاری بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، کچھ بوڑھے ضعیف لوگ ہیں جن کے پاس اپنے خرچ کا کوئی انتظام نہیں، بوڑھے ضعیف یتامہ بیوہ کوئی انتظام نہیں ان کے پاس، تو مراتب ہے کہ جو جس قدر زیادہ ضرورت مند ہوگا اس کو کھلانے کے اوپر زیادہ ثواب ملے گا. تو ضرورت مند ہے، کون زیادہ ضرورت مند ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور ثواب ملتا ہے. 20-21 سال پہلے جب ہمارے گجرات میں بڑا زلزلہ آیا تھا اور کاٹیاواڑ اور کچھ کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر تھا، تو اس وقت کے اوپر جو رفقائے کرام وہاں خدمت کرتے تھے، 3,000, 4,000 آدمی, 6,000 آدمی کی لمبی لائن لگی رہتی تھی روزانہ صبح 3-3:30 بجے سے کھانے کی چیزیں چاہیے. زلزلے میں سب تباہ ہو گئے. تو جو ساتھی خدمت میں تھے انہوں نے بتلایا 5-6 ہزار آدمی کی روزانہ لائن لگی رہتی تھی، ان کو دیا جاتا تھا. کوئی ایک عورت آتی تھی اور لائن میں کھڑی نہیں ہوتی، ایک سائڈ پر ایک درخت کے نیچے کھڑی رہے، سارے مناظر دیکھ کر کے چلی جائے. ایک دن، دوسرا دن، تیسرے دن، اب وہ خدمت والے ساتھی اتنے مشغول ہوتے ہیں اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا، ایک بڑے ذمہ دار نے ایک ساتھی کو بھیجا، یہ بہن کون ہے؟ پوچھو، روزانہ آتی ہے چلی جاتی. تو پوچھنے گئے تو اس عورت کو رونا آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ میں بھوج شہر کے سب سے بڑے سونار کی بیوی ہوں، اتنا بڑا ہمارا گولڈ کا شو روم، میں روزانہ 500 گرام زیورات سونے کے پہنتی ہوں. زلزلے کے اندر شوہر دب کے مر گیا، دکان پوری دبی ہوئی ہے، گھر دب گیا، کھانا پینا کچھ ہے نہیں، 5 روز سے میں بھوکی ہوں، یہاں آتی ہوں لیکن ایک بہت بڑے رئیس کی بیوی ہوں تو لائن میں کھڑے رہ کر مانگنے کی بھی شرم آتی، اس لیے کھڑے رہ کر تماشا دیکھ کے چلی جاتی. تو اس کو پھر راشن دیا گیا، پکا ہوا کھانا، کچا کھانا دیا گیا. یہ ہے مراتب ضرورت کا لحاظ کہ کس وقت کے اوپر کیسی ضرورت ہوتی، اس حساب سے اگر کھانا کھلاؤ گے تو اجر اور ثواب بڑھ جائے گا. اسی لیے اس کی طرف بھی خاص دھیان اور توجہ دے رہے کہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کر کے ان کی ضروریات کے اعتبار سے کھلایا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بڑھ جاتا ہے. وَقَقْرَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. دیکھیے عربی محاورہ ہے, اور تو سلام پڑھتا رہے تکرو. ہمارے یہاں کہتے سلام کرو, حالانکہ کام کرنے کا ہوتا ہے, اور یہ عربی محاورہ تکرو سلام پڑھو, یعنی لوگوں کو سلام کرو. جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہ پہچانتے ہو اس کو تم سلام کرو. اب اس کو اچھی طرح سمجھو, پہچان ہو کہ پہچان نہ ہو اس کا مطلب ہے ملی پہچان. دو طرح کی پہچان ہوتی ہے, ایک شخصی تعارف اور ایک ہے ملی تعارف. ملی تعارف تو سلام کے لیے ہونا ضروری ہے, ملی تعارف کے بغیر سلام مت کرو. ملی تعارف یعنی سامنے والا شخص ملت اسلامیہ پر ہے, مسلمان ہے, اتنا تعارف تو ہونا ہی چاہیے. مسلمان ہے یہ پہچانتے ہو تو ہی سلام کرو. تو ملی تعارف تو ضروری ہے, شخصی تعارف ضروری نہیں ہے. یعنی کہ جو شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے مسلمان شخص, اس سے آپ کی جان پہچان ہے نہیں ہے, اس کو سلام کرو. تو حدیث شریف کے اندر جو کہا گیا کہ تعارف ہو کہ نہ ہو یہ شخصی تعارف کی بات ہے, ورنہ ملی تعارف تو ہونا ضروری ہے کہ سامنے آنے والا مسلمان ہو. اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ تم پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو, اس کا مطلب ہے سلام میں کوئی غرض اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کا حاصل کیا ہے؟ سلام میں خود غرضی, مقصد اپنا نہ ہونا چاہیے. سلام کو بطور ثواب کے کیا کرو. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں مدرسے والے, اچھا یہ چندہ دینے والا آ گیا اس کو تو سلام کرنا ہی کرنا ہے, چونکہ یہ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں, اور جو چندہ نہیں دیتے اس کی سلام تو کیا ادھر منہ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ خود غرضی ہو گئی. تو خود غرضی نہ ہو, اپنا ذاتی مقصد وابستہ نہ ہو. مولانا صاحب دیکھے کہ اچھا یہ آنے والا مجھے ہدیہ کبھی کبھی دیتا ہے, کبھی کبھی میرے لیے کچھ بھیج دیتا ہے, تو اس کو تو پورا مفصل سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دیکھا کہ کچھ کام کا ہے, خالی دعا کراتا ہے کہ امام صاحب دعا کرنا, وہ کرے گا تو وعلیکم السلام چلے گئے, کوئی اہتمام سے نہ سلام نہ اہتمام سے جواب. یہ ہم لوگوں کا حال ہے, غرضی کے سلام کے اندر خود غرضی, اپنا ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو, بلکہ بطور اجر ثواب رضائی الہی آدمی سلام کرے. ایک تیسری بات اس میں یہ ملحوظ رکھو کہ تکبر نہ ہو کہ بعض کو سلام کرے اور بعض کو سلام نہ کرے. یہ آنے والا کون ہے؟ ایک لاری چلانے والا ہے, اس کو کیا سلام کرنے کا؟ یہ آنے والا کون؟ سیٹھ صاحب ہے, اس لیے ان کو تو سلام کرنا ہی پڑے گا. یہ آنے والا ہے، یہ تو بہت چھوٹا آدمی ہے، اس کو کیا سلام دیں گے؟ آنے والے بڑے آدمی ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ کبر نہیں ہونا چاہیے کہ باس کو سلام کرے باس کو سلام نہ کرے، ہر ایک کو سلام کرو، بے غرض سلام کرو، پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو سلام کرو۔ یہ جو ہے اسلامی طریقہ ہے، یہ ہے ثواب کمانے کا ذریعہ۔ اب سلام کا مطلب کیا وہ سمجھو۔ سلام کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی سلامتی۔ مذہب اسلام کی خوبی دیکھو، ہر مذہب میں تحیہ یعنی کسی کی ملاقات کے وقت پر کیا کہنا، اس کے لیے کچھ الفاظ رائج ہے، لیکن وہ بغیر سواد کے ہیں۔ گڈ نون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، سب بغیر سواد کے الفاظ ہیں۔ اسلام نے تحیہ یعنی کسی کی ملاقات کے وقت پر سلام کی تلقین فرمائی، اور یہ ایک مکمل دعا ہے کہ آپ سامنے والے کو سلام کر کے یہ پیغام دے رہے ہو کہ تجھے میری طرف سے سلامتی ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یعنی آدمی گھبراتا ہے نا کہ سامنے والا کچھ کر تو نہیں ڈالے گا، کہا السلام علیکم، میری طرف سے آپ سلامت ہو، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ دوسری چیز، آپ نے سلام کر کے اس کو ایک دعا دے دی کہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں آفت مصیبت بلا تکلیف سے ہمیشہ سلامت رکھے، دعا دے دی آپ نے۔ اب 50 آدمی کو سلام کیا اور 50 نے آپ کو جواب دیا، اس میں سے ایک کی دعا بھی ہمارے حق میں، ہماری دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی تو جانبین کا بیڑا پار ہو جائے گا، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور مکمل سلام میں تین جامع دعا ہے، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی، اور یہ تینوں چیزوں کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، تینوں چیز کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ سلامتی نصیب ہو، رحمت الہیہ نصیب ہو، برکت الہیہ نصیب ہو۔ سلام کرنے کے کچھ احکام بھی ہیں، مسائل۔ نمبر ایک، سلام کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو سلام نہ کرو۔ بعض مرتبہ سلام کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسے موقع پر سلام نہ کرے۔ پھر ایک آدمی بیچارہ نہایت شدید بھوکا، 9:15 کھانے بیٹھا اور آپ نے جا کے سلام کیا، تب وہ بوٹی چباوے آپ کا جواب دے، کتنی تکلیف ہوگی اس کو بیچارے کو سلام کرنے سے۔ ایسے موقع پر سلام نہ کیا جائے، آپ کے سلام سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر دو، کسی کے کام میں رکاوٹ ہوتی ہو اس کو سلام نہ کرو۔ ایک آدمی تلاوت میں مشغول ہے، آپ سلام کر دیں اس کو، تلاوت میں رکاوٹ ہو جائے گی بیچارے کو، تلاوت روکنے کی، آپ کا جواب دینے کا، پھر اعوذ بسم اللہ پڑھ کے تلاوت چالو کرنے کی، کتنا ڈسٹربنس ہو گیا، تکلیف ہو گئی، کام میں رکاوٹ ہو گئی۔ نمبر تین، دو آدمی بات کر رہے ہو تو بیچ میں گھس کر سلام نہ کرے ورنہ رکاوٹ ہوگی۔
دو آدمی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کوئی ان کا معاملہ ہو رہا ہے اور آپ دونوں کے بیچ میں پہنچے, السلام علیکم. ارے دیکھ لیے تھا ہم دونوں بیٹھ کر کے, ایک کام میں مشغول ہے, کام کے کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں, معاہدے میں مشغول ہے, اور یہ آ کر کے بیچ میں السلام علیکم.
نمبر چار, چوتھا مسئلہ سمجھا, سبق کے دوران سلام نہ کرے, اس لیے کہ تسلسل ختم ہو جائے گا, مضمون منقطع ہو جائے گا, علمی مجلس کے اندر حرج پیدا ہوگا. دوران درس سلام نہ کرے. خلاصہ یہ کہ جس سلام کے ذریعے سے کسی کے کام میں رکاوٹ بنتے ہو, کسی سلام کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو, تو ایسے موقع کے اوپر سلام نہ کرے. اس لیے وہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام کی روایت سنائی, اس میں اول جملہ یہی ہے, یا ایوہ الناس افشوا السلام, اس کے بعد ہے واطعموا الطعام. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کا حکم دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اول بات سنی حضرت عبداللہ ابن سلام نے, اس میں بھی آپ نے سلام کو پھیلانے کے متعلق فرمایا. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جن سے واقف ہے اور جن سے واقف نہیں, ہر ایک جگہ سلام کو پھیلاؤ. اب آدمی کیا سمجھتا ہے کہ گھر جاؤں, میرے ابا اما ہیں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, ان کو تو کیا سلام کروں گا. ارے وہ آپ کی سلام والی دعا کے اول حقدار ہے, کیونکہ یہ تین دعا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ کی دعا کے تو یہ پہلے محتاج ہے کہ آپ ان کو گھر جا کر کے سلامتی, رحمت اور برکت کی دعا دیں. لہذا سلام کا ماحول عام کرنا چاہیے. دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جنتیوں کا سلام اور اہل دنیا کے سلام میں فرق ہے. یہاں ہے السلام علیکم معرف باللام، اور جنت کے اندر ہوگا بغیر الف لام کے سلام قولا من رب الرحیم. گویا کہ وہاں پر بھی ایک مبارک عمل چالو رہے گا، اور جنت کے اندر سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اب تک جہنم سے سلامت رکھا، عذاب سے سلامت رکھا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جہنم سے، عذاب سے. اور مبارک بادی بھی ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو مجھے جہنم سے سلامت رکھا، اس پر مبارک ہو، شکر نعمت بھی ہو جائے گا کہ بھائی اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ انہوں نے جہنم سے سلامت رکھا. تو جنت میں بھی یہ عمل رہے گا کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ملائکہ آ کر کے جنتیوں کو سلام کریں گے، حور و غلمان وہ جنتیوں کو سلام کریں گے. یہ عمل جنت کے اندر بھی باقی رہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلام علامت ہے دل کے اندر کینہ اور ناراضگی کے نہ ہونے کی. اسی لیے آپ نے کسی کو سلام کر دیا، اب سامنے والا باسی کڑی کہیں کا جواب ہی نہیں دیتا، منہ چڑھا کے چلا گیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کینہ اور دل کے میل سے پاک ہو گئے. وہ جواب نہیں دے تو اب اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ کسی کو سلام کرنا ہے، یہ کہا جائے گا کہ آپ کے دل میں اس کے متعلق کینہ نہیں، کبر نہیں. جو آدمی مبتدی بھی سلام ہوتا ہے، سلام کی ابتدا کرنے والا، گویا کہ اس کے دل کے اندر کبر نہیں ہے اور وہ تواضعاً سلام کا آغاز کرتا ہے. تو بہت بڑی چیز ہے کہ دل کے اندر کینہ نہ ہونا، دل کے اندر کبر نہ ہونا، تو اس کی علامت ہے سلام کا آغاز کرے. اس لیے خوب سلام کا ماحول بناؤ، راستے میں، گھر جاوے، آپس میں، ساتھیوں میں سلام کماؤ. یعنی کوئی آدمی تم سے بات کرے ڈائریکٹ آگے، بھائی پہلے سلام بعد میں کلام. اور یہ سلام آپس کے اندر محبت کا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے آپس کے اندر محبت پیدا ہوگی مسلمانوں کے اندر سلام کرنے کی برکت سے. اور جس طرح روبرو ملاقات پر سلام ہے، فون کرے اور معلوم ہے کہ ہم جس کو فون کر رہے ہیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو سلام سے فون پر آغاز کرے، فون پر بھی اولاً سلام کرے. یعنی کہ بات چیت کرنا ایسے ہی شروع کر دے. اچھا، اسی سے ملی جلی چیز ہے مصافحہ. مصافحہ بڑی اچھی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے. ہدایہ میں آپ نے روایت پڑھی ہے کہ گناہ جڑ جاتے ہیں، جو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں گناہ جڑ جاتے ہیں. لیکن ہر موقع کے اوپر مصافحہ نہیں، بعض مرتبہ مصافحے سے ایذا پہنچتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو پھر مصافحہ نہ کیا جائے. اب آج کل ایک بیماری چل پڑی ہے کہ لوگ مصافحے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ مصافحے کو سمجھتے ہیں. بھائی سلام کر لو، جواب مل جائے، یہ بڑی غنیمت ہے. موقع ہو تو مصافحہ کرے، نہ ہو تو کچھ نہیں، سلام ہی پر اکتفا کر لینا. تو مصافحہ ہے بڑی فضیلت کی چیز، لیکن اس کے لیے موقع اور محل دیکھا جائے. ہر وقت ہر ایک کو مصافحہ کرنے میں حرج لازم آتا ہے، اس کی بھی خاص طور پر رعایت کی جائے۔ اسی لیے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تشریف لاتے تھے، بڑا مجمع ہو تو کیا فرما دے گا، بھائی سلام کا طریقہ معلوم ہے مصافحے کا؟ پہلے وہ سیکھ لو، اس کی سنت سیکھ لو، پھر مصافحہ کرنا۔ اور اگر اس سنت طریقے سے مصافحہ کرتے ہو تو میں پوری رات بیٹھا رہوں اور مصافحہ کروں، لیکن تم لوگ سنت طریقے سے نہیں کرتے اس لیے میں نہیں کروں گا۔ پہلے سیکھ لو، پھر سنت سکھاتے تھے باقاعدہ کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، مصافحہ کرو، پھر اس کے بعد جو ہے دونوں ایک دوسرے کی خیریت پوچھے، اللہ کا شکر ادا کریں، کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ، آپ بھی خیریت سے، الحمدللہ۔ تو اصل یہ ہے کہ سلام کے بعد اللہ کی حمد، اور حمد کریں گے خیریت پوچھ کر کے، یہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو مغفرت کی دعا دیں گے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بھی مغفرت کرے، اللہ تیری بھی مغفرت کرے۔ اب مصافحہ اور سلام کی سنت مکمل ہوئی۔